بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ انفال نواں پارہ آخری پاؤ سورہ انفال سے ہوا. انفال کے معنی مال غنیمت. غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا. اس صورت میں بدر کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے. اس صورت کا ایک نام بدر بھی ہے. تو پیش آئی بات کہ یہ انفال مال غنیمت کس کے لیے, کتنا حصہ, پیچھے کھڑے ہیں دفاع کے لیے, گھوڑوں پہ سوار ہیں, براہ راست دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو رہی ہے, کس کو کتنا حصہ ملے گا. حکم بلا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, آپس میں صلح کر کے رہنا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے رہنا, جو تقسیم کر دیں اسی کو مان لینا. پھر اہل ایمان کی خوبیوں کا اور صفات کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے متاثر ہوتے ہیں, اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر نرمی آتی ہے, اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, نماز قائم کیا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ ہے ایمان والے پکے ٹھکے, اولئک هم المؤمنون حقا. پھر بدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا, حالانکہ تیاری وغیرہ کوئی نہیں تھی, اور اللہ رب العزت نے انتظام کیا کہ حق اور باطل کا یہ مارکہ ہو ہی جائے, حق اور باطل کا یہ مارکہ ہو ہی جائے تاکہ حق واضح ہو کے آ جائے. اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے حق کے مقابلے میں باطل کو نیست و نابود کیا, تم جو کفار کو قتل کر رہے تھے, تیر برسا رہے تھے, تم نہیں کر رہے تھے, ہم کر رہے تھے. پھر فرمایا میدان جہاد سے فرار بہت بری بات ہے, ہاں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ کے دوبارہ حملہ کرنا, اس میں پیچھے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے محروم ہے, فرمایا وہ چوپایوں کی طرح ہے. پھر جب اللہ کوئی حکم دے تو اس حکم کی اطاعت کرو. تمہارے لیے اسی میں زندگی کا راز اسی چیز کے اندر موجود ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, ان فتنوں سے بچتے رہو جو اللہ رب العزت کا عمومی فتنہ برپا ہوتا ہے. بھائی چلو چلو بار چھوٹے چلو بار چلو شاباش. تو اس بات کا تذکرہ پا رہا ہے کہ فتنوں سے بچتے رہو اور اللہ کی اطاعت کرو. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرو, اس ڈرنے کے بدولت اللہ تمہیں ایک انعام دے گا فرقان کا. اس فرقان کے بدلے میں یہ دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے جس سے آدمی گمراہیوں سے بچ جایا کرتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں, یا آپ کو جلا وطن کر دیں, یا آپ کو قتل کر دیں. یہ بھی تدبیر کر رہے تھے, اللہ نے بھی تدبیر کی ہے, اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی. فرمایا اللہ دھرتی پہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ آپ وہاں موجود ہوں یا لوگ وہاں استغفار اور توبہ کرنے والے موجود ہوں. اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا, اب امت کے پاس عذاب سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ استغفار اور ندامت کے آنسو بہاتے رہے تو اللہ کی طرف سے عمومی عذاب سے محفوظ رہیں گے. کفار کو اس پر بڑا فخر تھا کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا بیت اللہ کے حقیقی مجاور تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, تم تو کھیل تماشے میں لگے ہو. اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی. اور پھر اللہ رب العزت نے دسویں پارے کے آغاز میں غنیمت کے سلسلے میں سارے حصے بتائے کہ ایک حصہ بیت المال کا, باقی چار حصے وہ مجاہدین کے لیے تقسیم ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بدر کا مارکہ, اس کی پوری وضاحت تصویر کھینچ کے دکھائی کہ تم ایک کنارے پر تھے, دشمن دوسرے کنارے پر تھا, اور ہماری قدرت سے تمہیں دشمن تھوڑے نظر آ رہے تھے اور دشمنوں کو تم بھی تھوڑے لگ رہے تھے. یہ سب انتظام ہم نے کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر تم مرعوب ہو جاؤ اور مرعوب ہو جاؤ اور میدان سے راہ فرار اختیار کرو. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ چھوٹی سی جماعت کفار کی بڑی جماعت پر غالب آ جائے تاکہ حق واضح ہو جائے اور جو سلیم الفطرت ہیں وہ حق کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میدان جہاد کے اندر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا اور آپس میں انتشار اور اختلاف کا شکار نہ ہونا ورنہ تمہاری طاقت ٹوٹ پھوٹ جائے گی. استقامت کا مظاہرہ کرنا اور تکبر نہ کرنا جیسے کفار میدان میں تکبر کے ساتھ آتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیطان ان کی پیٹھ کستا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے. لیکن جب بدر کے میدان میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں تو شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے, کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بدترین لوگ ہیں جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ یہ کافر ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے, اگر ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں لیکن یہ ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے. تم اہل ایمان اس بات کا اہتمام کرنا, آئندہ ہمیشہ روحانی طور پہ اور مادی طور پہ اور عسکری طور پہ اتنا تیار رہنا کہ دشمن تم سے روب کھائے, دشمن تم سے مرعوب ہو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. اس زمانے میں میدان جنگ کے سامانوں میں گھوڑے بھی ہوا کرتے تھے, تیر اندازی بھی ہوا کرتی تھی, تو قرآن نے اسی کا تذکرہ فرمایا. ورنہ یہ حکم ہے کہ جیسے جیسا زمانہ بدل رہا ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ روحانی طور پر بھی ایمان کے لحاظ سے بھی اور عسکری اور مادی طور پر بھی ان کے پاس اتنی قوت اور طاقت اکٹھی ہو کہ دشمن ان سے دہشت کھائے. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جنگ کرنا ضروری نہیں, اگر دشمن تمہارے سامنے سر جھکا لے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تم بھی صلح میں تاخیر نہ کرو اور تم بھی صلح کرنے پہ آمادہ ہو جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اللہ کے نبی کو اپنی نعمت جتلائی اور فرمائی کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہیں اور یہ باہمی شیر و شکر اور محبت سے رہ رہے ہیں, دنیا کا سارا خزانہ بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے اندر الفت اور محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی. یہ الفت اور محبت یہ ہم نے ان کے دل کے اندر ڈالی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت, ایک تو اللہ کی مدد, دوسرا اس مسلمانوں کا آپ کا ساتھ دینا, یہ آپ کے لیے میدان جہاد کے لیے بہت بڑی مدد ہے, بہت بڑی معاونت ہے اور آپ کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے. آپ خود بھی اس فریضے کے لیے تیار رہیں اور اہل ایمان کو بھی اس فریضے کے لیے تیار کریں. ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر آ جائیں تب بھی مسلمان کے لیے میدان جہاد سے فرار ہونے کی اجازت نہیں تھی. پھر الحکم کے اندر ہلکا پن آیا اور فرمایا ایک کے مقابلے میں اگر 2 کافر آ گئے تب میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ بدر کا مارکا پہلا مارکا تھا, مسلمانوں کے پاس 70 کفار قیدی بن کے آئے اور 70 ہی ان کے لوگ مردار ہوئے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ قیدی آئے تو باہمی مشورہ ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. کسی کی رائے تھی کہ انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے, کسی کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی, ہماری ان سے جنگ نہ زمین کی ہے, نہ زر کی ہے, نہ زن کی ہے, نہ عہدے کی ہے, نہ منصب کی ہے, یہ ہیں سارے ہمارے رشتہ دار ہی اور ہماری خاندان کے لوگ ہیں, قیدی بن کے ہمارے پاس آئے ہیں. ہماری جنگ ان سے کوئی ذاتی جنگ تو ہے نہیں, ہم تو اللہ کے لیے ان سے لڑ رہے ہیں اور ہماری دشمنی بھی ان کے ساتھ اللہ کے لیے ہے. آج ہم اپنے اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی خاطر اگر ہم انہیں اپنے رشتہ داروں کے گردنوں پہ چھری چلانی پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور آپ کی محبت میں ان کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فدیہ دے کر جب انہیں رہا کر دیا تو اللہ کی آیت آ گئی اور حضرت عمر کے فیصلے کی تائید آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج عمر نہ ہوتے تو اللہ کی ناراضگی کی شکل ہمیں دیکھنی پڑتی. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان بچانے کی خاطر ہجرت کرنے والوں کی مدح اور تعریف فرمائی, اور پھر ان ہجرت کرنے والوں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے انصار کی تعریف فرمائی, اور دونوں کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ کفار باہمی آپس میں متحد ہیں, اور مسلمانوں اگر تم آپس میں اتحاد نہ کر پائے تو دنیا کو فساد سے پر کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کفر اکٹھا ہے, دنیا فساد سے بھر چکی ہے. مسلمان اکٹھا ہوتا, دنیا امن سے بھر جاتی. کفر اکٹھا ہے اسلام کی خاطر, آج دنیا شر و فساد اور گندگی سے بھر چکی ہے. کاش کہ دنیا میں مسلمان اکٹھا ہوتا, اسلام کا غلبہ ہوتا. مسلمان تو مسلمان, کافر کی جان مال عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جاتی, دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر اکٹھے ہیں, تم اگر اکٹھے نہ ہوئے پھر دنیا فساد سے بھر جائے گی, اور اسی کا نقشہ آج دنیا پیش کر رہی ہے. پھر سورہ برات کا تذکرہ ہے, جو غزوہ تبوک سے پہلے یہ سورت اتری ہے, اور اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. اس میں بسم اللہ نہیں ہے. ایک تو برات اس سورت کا نام توبہ بھی ہے, اس لیے کہ تین مخلص صحابہ جو جہاد میں سستی کی وجہ سے نہ جا سکے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, اس کا تذکرہ بھی ہے, سورت توبہ بھی ہے. اس سورت کا ایک نام برات بھی ہے کہ آج کے بعد کفار کے ساتھ جو معاہدہ تھا 4 مہینے کے بعد وہ معاہدہ ختم, اس لیے کہ یہ اپنے فتنے بازی سے اور اپنے شر سے اور اسلام کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی مسلسل سازشیں اور شرارتیں جاری ہیں, اب 4 مہینے کی مہلت ہے, سارے معاہدے منسوخ ہو جائیں گے اور ان کفار سے برات کا اعلان ہے. اور پھر اگر جس طریقے سے یہ سازشیں اور مسلمانوں کے قتل کرنے کے درپے ہیں, مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی پھر انہیں جہاں ملو انہیں قتل کرنا ہے. ہاں جو ان میں سے ایمان لے آئے, نماز قائم کرے, زکات کرے. تمہاری دشمنی ان کی ذات سے نہیں ہے, ان کے نظریے اور عقیدے کی وجہ سے ان سے دشمنی ہے. اگر یہ تمہارے نظریات قبول کر لیں, تمہارے بھائی ہیں, تمہارے ساتھی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے قتال کرنا ہے اور کفار کے ائمہ کو قتل کرنا ہے. ان کفار پر عذاب آسمانوں سے نہیں آئے گا, بلکہ ان کفار کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے, اور یہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینے میں ان کا بھی بھلا ہے, تمہارا بھی بھلا ہے. تمہارا یہ بھلا ہے کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا, تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا. ان کا بھلا یہ ہے کہ جب وہ مارے جائیں گے تو تمہارے ہاتھوں سے وہی مارے جائیں گے جو تمہارے مقابلے پہ آئے. ہو سکتا ہے ان کی عورتوں کو ہدایت مل جائے, ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو ہدایت مل جائے, ہو سکتا ہے کفار میں بہت سارے سلیم الفطرت ہوں جو کفار کی یہ ذلت رسوائی دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیں. آسمان سے عذاب آتا, سبھی پکڑے جاتے اور سبھی نیست و جابود ہو جاتے. اس میں ان کا بھی بھلا ہے, تمہارا بھی بھلا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر کفار اور مشرکین اس بات پہ فخر کرتے تھے, ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. جواب دیا, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہوا کرتے ہیں. وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, جو زکات دیتے ہیں, اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے. اور انہیں بڑا فخر تھا کہ بیت اللہ کے اطراف میں ہم دودھ کی, لسی کی اور ستو کی سبیلے لگاتے ہیں, اور حجاج کو پانی اور مشروبات پلاتے ہیں. اس پر انہیں بڑا فخر تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا, جو شخص ایمان لایا اور اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, تمہارا یہ عمل اس کے برابر اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا. جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد کیا, فرمایا ان کے ہاں ان کا اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہارے آباؤ اجداد جو اسلام نہیں لائے وہ تمہاری نظر میں زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے. تمہیں اللہ رب العزت نے جان سے, مال سے, گھروں سے, کاروبار سے ایک فطرتی محبت رکھی ہے. یہ محبتیں ٹھیک ہیں, لیکن اگر یہ محبت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے, پھر اللہ کا عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، میدان میں پہنچے مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا بدر میں ہم مٹھی بھر تھے، دشمن پہ غالب آ گئے، آج تو ہماری بڑی تعداد ہے۔ بس یہ خیال آیا تھا کہ اللہ نے ان کی تربیت کرنی تھی، میدان سے یہ پیچھے ہٹنے لگے، دشمن کے غلبے کے آثار ظاہر ہونے لگے، فوراً انہیں خیال آیا، غلط نیت کر لی، غلط سوچی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ قلت ہو یا کثرت ہو آپ کی مدد کے بغیر بات نہیں بن سکتی، قلت ہو یا کثرت ہو، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، معاملہ آپ ہی کے ساتھ ہے۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے فضل فرمایا، مدد فرمائی، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا آج کے بعد مشرک مسجد حرام میں نہیں آئے گا، حرم میں آنا اس کے لیے پابندی ہو گئی، اب یہ قانون بن چکا ہے۔ پھر تمہیں خیال ہو جب وہ نہیں آئیں گے تو تجارتیں کیسی ہوں گی، اور ہم دنیا کے اندر تجارتیں کیسے کریں گے جب لوگ باہر سے نہیں آئیں گے؟ فرمایا پہلے بھی تمہیں اللہ اپنے فضل سے رزق دیتا ہے، آئندہ بھی اللہ تمہیں اپنے فضل سے رزق دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا شرکیہ نظریہ کی تردید فرمائی، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں عیسیٰ بھی ان کی منہ کے بول ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا مذہبی پیشواؤں کی اتنی عقیدت نہ ہو کہ تم انہیں رب کا درجہ دے دو، جسے وہ حلال قرار دے تمہاری نظروں میں وہ حلال، اور جسے وہ حرام قرار دیں وہ حرام۔ مذہبی پیشواؤں کی پیروی اور عقیدت اس درجے کی ہو جب وہ اللہ کا پیغام تمہیں سنائے، حلال حرام کا جو فیصلہ اللہ کا ہے اس کی تعلیم دے، یہ تو بجا ہے، لیکن انہیں رب ایسا بنا لینا کہ ان کی ہر بات کو حلال حرام ان کے اختیار دے دینا، اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لینا، فرمایا یہ گمراہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفار چاہتے ہیں کہ دین اسلام دنیا سے مٹ جائے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ اس دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، چاہے یہ بات کتنی ہی کڑوی مشرک اور کافر کو لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے بعض مذہبی پیشواؤں کی مذمت فرمائی کہ جو لوگوں کا مال غلط طریقے سے اور غلط انداز سے کھاتے ہیں، اور راہ حق سے اور اسلام کے حقیقی راستے سے انہیں روکتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن زکات ادا نہیں کرتے، فرمایا یہ دولت کل قیامت میں یہ سونا اور چاندی جہنم میں گرم کر کے اس کے پیشانی اور اس کے پہلو میں اسے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، یہ اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن یہ مشرک ہیں، انہیں اپنے انداز سے بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، اور دین اسلام کی مدد کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھتے، اور اگر تم نہیں بڑھو گے اللہ کسی اور کو اپنے دین اسلام کی خدمت اور نصرت کے لیے کھڑا کر دے گا، اور اگر تم اللہ کی دین اور مدد نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور جیسے مدد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے پیارے ساتھی ابو بکر کی غار کے اندر کی رضی اللہ تعالی، دشمن اوپر کھڑا ہے، اللہ رب العزت نے اس غار کے اندر اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے اس رفیق یار کو محفوظ رکھا، جیسے اللہ نے وہاں مدد کی آئندہ بھی مدد کرے گا۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا، اور کفر کا کلمہ جسے کہیں کہ ذلیل اور کفر کی بات نیچے ہو کے رہے گی، اور جس حال میں بھی ہو تم اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل ہو تم نکلو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ جو مختلف طرح طرح کے بہانے بنا کر یہ راہ جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا اگر یہ نکلتے بھی تو وہاں بھی یہ پریشان اور فتنہ ہی برپا کرتے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور جو تم اللہ کے دین کے سربلندے کے لیے خرچ کرو گے یہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کا تمہیں کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ اگر تمہیں کافروں کی ترقی اور مالی خوشحالی اور ان کی جوان اولادیں دیکھ کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے تو رش نہ کرنا، اللہ انہی نعمتوں کے اندر رکھ کر انہیں عذاب دینا چاہتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ آپ پر تنقید کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا اگر آپ ان کی مالی مدد کر دیں ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور جب آپ انہیں نہ دیں تو ان کی زبانیں آپ کے خلاف جاری ہو جاتی ہیں. پھر منافقین کی عادت فرمائی کہ منافق خود بھی برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن ان کی ہلاکت کا سامان ہے جیسے پہلے قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرمایا. پھر ایمان والے اور ایمان والیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ اچھائیوں کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے وعدے فرما رکھے ہیں اور اپنی رضا کا فیصلہ فرما رکھا ہے. پھر اللہ نے اپنی نبی سے فرمایا کہ حرض المؤمنین، یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان منافقین سے اور ان کفار سے جہاد کیجئے، اور ان منافقین کے قسموں پہ نہ آئیے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر بہانے بناتے ہیں. اللہ نے ان کی مذمت فرمائی. پھر عبداللہ ابن ابی جو سارے منافقین کا سردار تھا اور ان کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، جب ان کے باپ کا انتقال، اس منافق رئیس منافقوں کا رئیس، جب اس کا انتقال ہوا تو وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، میرے باپ کی وصیت تھی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں اور اپنا کرتا بھی دے دیں تاکہ ان کا کفن کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دشمنی بھی جانتے تھے، اس کا نفاق بھی جانتے تھے، لیکن جو نبی کے دل کے اندر شفقت اور خیر خائی ہوتی ہے، یہ خیال آیا کہ اگر میرے کرتے اور جنازے سے اس کی بخشش ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں دونوں کام کر لیتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نبی آپ ایک مرتبہ استغفار کریں یا 70 مرتبہ استغفار کریں، ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے، ہم اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے، نہیں کریں گے. اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا، آئندہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر، کسی کافر منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کر کبھی بخشش کی، معافی کی دعا بھی نہیں کرنی، آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا. اور آئندہ کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا اور اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان منافقین کے بہانوں کا تذکرہ. پھر اللہ رب العزت نے ان مخلص ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو میدان جہاد میں اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ان کے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں، حسرت کے مارے حضور کی خدمت میں آتے ہیں، سواریوں کو طلب کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں ہوتی، تو انہیں اس حسرت پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اگر یہ فریضہ جہاد کے فرض ہونے کے بعد نہیں نکلتے اور اس عذر کی وجہ سے نہیں نکلتے تو ان کا کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جہاد کا فریضہ فرض ہو گیا اور خوشحال بھی ہیں، اور جسے کہیں کہ سواریاں موجود ہیں پھر نہیں نکلتے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.